visit tazkeer.org.
وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الحق وزهق ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب وأصحاب الجنة هم الفائزون لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل صدق الله العظيم.
محترم قاری محمد صدیق صاحب کی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اب محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان درس قرآن پاک دیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور درس قرآن پاک حاضرین کے سامنے رکھیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلُونَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ واجب الاحترام برادرم مظہر اقبال صاحب برادرم سردار ظفر حسین صاحب میرے انتہائی قابل احترام دوستو ساتھیو بھائیو عزیزو قرآن پاک کے چوتھے پارے سے اور سورہ آل عمران سے ایک آیت کا درس قرآن رکھا گیا ہے. بظاہر یہ ایک آیت ہے لیکن قرآن پاک کی جو بلاغت ہے، قرآن پاک کی جو عظمت ہے، قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، وہ اس ایک آیت سے بھی انتہائی واضح ہے کہ پوری زندگی کی حقیقتیں کس آیت میں سمو دی گئی ہیں. یہ آیت ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، مستقبل کا لاحق عمل بھی ہے، ماضی کی تاریخ بھی ہے، اور اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام امید بھی ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے ولا تہنوا، تم شکستہ دل نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور حزن میں غم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وانتم العالون، دنیا کے اندر تم ہی سر بلند ہو گئے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کا حقیقی مقام رکھتے ہو. عام زندگی کے اندر انسان پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا ہے، شکستہ دل بھی ہو جاتا ہے، پست ہمت بھی ہو جاتا ہے، غم اور آلام کی کیفیات سے بھی گزرتا ہے، مختلف قسم کی حالتیں بھی اس پہ آتی ہیں. تو یہ آیت اس لحاظ سے ایک انفرادی لاح عمل بھی ہے کہ جب کوئی فرد غم کی خاص کیفیت سے گزر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی ایک لاح عمل دیا. لیکن جس پس منظر کے اندر یہ آیات آئی ہیں اس میں یہ ملت اسلامیہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور اجتماعیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امید کا ایک پیغام بھی ہے، اور اسی طرح سے ایک لاح عمل بھی ہے کہ اگر تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں اور دشمن کے حملے ہوں تو تمہیں اس وقت کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبریاں اور نوید کیا ہے. پس منظر اس کا غزوہ احد کا ہے، اور غزوہ احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا کی. اس سے پہلے غزوہ بدر گزر چکی تھی، اور غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص نصرت اور مدد سے اور اپنی حمایت سے اہل ایمان کو ایک عظیم الشان کامیابی عطا کی تھی، اور دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جنگوں کے فیصلے اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، نہ وہ ساز و سامان حرب و ضرب کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ وہ لشکروں کی تعداد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بلکہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں وَقَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَسِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے بہت ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں کے اوپر غالب آتے رہے ہیں. اب اس کے بعد غزوہ احد تھا، اور غزوہ احد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مرحلے پہ کامیابی عطا کی، 70 کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور ایک فتح کا ایک عالم تھا. اسی کے اندر وہ نظم کی تنظیم کی وہ غلطیاں ہوئیں. مجھے میرے پیش نظر غزوہ احد کے سارے حالات بیان کرنا نہیں ہے, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آزمائش آئی, اور یہ آزمائش اس درجے پہ تھی کہ 70 مسلمان شہید بھی ہوئے, اس میں کفار کا ایک زبردست دباؤ بھی تھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے کفار ٹوٹ پڑے تھے, اور ایسے عالم کے اندر اہل ایمان بکھر بھی گئے تھے, پتھراؤ بھی شدت سے ہو رہا تھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا. اتنی تکلیف کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ موقع اگرچہ شکست دل ہونے کا ہے, اگرچہ یہ حزن کا موقع ہے اور غم کا موقع ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہاری کامیابیاں اور تمہاری ناکامیاں محض کسی ایک فتح اور کسی ایک شکست کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق تمہارے حالت ایمان سے ہے. اگر تمہاری حالت ایمان بڑھتی رہے گی تو دنیا کے اندر کامیاب و کامران تم ہی ہوگے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ وہ پس منظر ہے. آگے اس کی باقی آیات بھی ہیں, وہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن پہلے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں امت مسلمہ کے لیے قوم کا لفظ استعمال نہیں کیا. قوم کا لفظ کفار کے لیے استعمال کیا گیا ہے, لیکن اہل ایمان کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ امت کا ہے. قوم اور امت میں فرق ہوتا ہے, قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں, امت عقیدے سے بنتی ہے. قوم زبانوں سے بنتی ہے, علاقوں سے بنتی ہے, نسلوں سے بنتی ہے, امت ایمان سے بنتی ہے. اور قرآن پاک نے ہمیں امت کہا ہے, اور صرف امت ہی نہیں کہا, ہمیں امت واحدہ بھی کہا ہے. ان ہذہ امتکم امتم واحدہ, یہ تمہاری امت امت واحدہ. پھر امت واحدہ ہی نہیں کہا, امت وسط بھی کہا ہے. وَقَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ایک امت وسط یعنی ایک بلند و بالا امت تمہیں بنایا گیا. پھر امت وسط ہی نہیں کہا, قرآن پاک نے خیر امت بھی کہا, بہترین امت, ایک بڑا ٹائٹل دیا ہے. کن تم خیر امت, تم دنیا کی بہترین امت ہو. اب بہترین امت کس لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک بہترین کام بھی ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ اخرجت للناس, تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. تمہارے ذمہ ایک کام, ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اور وہ ڈیوٹی عالمگیر ہے. وہ ڈیوٹی جو ہے وہ صرف کسی خاص علاقے یا خاص زمانے سے وابستہ نہیں ہے, وہ عالمگیر ڈیوٹی ہے. کیا ڈیوٹی ہے؟ کن تم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں نیکیوں کا حکم چلنے لگے اور دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے دنیا سے, عالم غرب و شرق سے, عالم عرب و عجم سے, یہ دنیا پوری سے تمہیں, دنیا سے ظلم ختم ہو جائے, عدل قائم ہو جائے, دنیا کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے, اچھائیاں قائم ہو جائیں, کفر ختم ہو جائے اور اسلام قائم ہو جائے, باطل ختم ہو جائے اور حق قائم ہو جائے, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب ایک ایسی مقصدی امت کو یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تمہاری اس کامیابی کا راستہ کیا ہے. شکست اور فتح تو ہوتی رہتی ہے, حزن کے مقامات بھی آتے رہتے ہیں. دنیا میں کئی مرتبہ یوں ہوا ہے کہ عروج و زوال کی کئی مراحل آتے رہے ہیں, اور آج اگر ہم یہ دیکھیں آج کے پس منظر کے اندر, تو خاص طور پر ان آیات پہ کہ جس طرح کی صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں, اگر ہم پست ہمت ہونا چاہیں تو حالات کے اندر مایوسیوں کی بھی بے شمار چیزیں ہیں. یعنی 56 سے زیادہ مسلمان ریاستیں موجود ہیں, 1,30,00,000,000 مسلمان دنیا میں بستے ہیں, 1,10,00,000,000 مربع میل علاقہ ہے عالم اسلام کا, دنیا کا بہترین علاقہ, ہیبیٹیبل, قابل رہائش, 10 ڈگری جنوبی عرض البلد اور 50 ڈگری شمالی عرض البلد کے درمیان دنیا کا بہترین علاقہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہوا ہے. ذرائع و وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جو بلیک گولڈ ہے, سونا, سیال سونا تیل کی شکل میں, یہ ہمارے پاس ہے. یورینیم, پلاٹینیم, جو بھی آپ نام لے لیں, عالم اسلام کے پاس موجود. پھر یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بھی بنا دیا. یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود آج دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت پرے کاہ کے برابر بھی نہیں. اتنا پانی سستا نہیں ہے جتنا آج مسلمان کا لہو سستا. چڑیوں کا شکار اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج مسلمان کا شکار آسان. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان کے اوپر قیامت نہ ٹوٹ رہی ہو. عراق ہے یا افغانستان ہے, کشمیر ہے یا فلسطین ہے, بوسنیا ہے یا شیشان ہے, حد تو یہ ہے کہ تھائی لینڈ جیسا ملک ہے غریب, کوئی جس کی بسات نہیں ہے, وہ بھی مسلمانوں کے اوپر اس کے دانت اتنے تیز ہیں کہ اسی رمضان المبارک میں 78 مسلمانوں کو, روزے دار مسلمان, اسلام کا جرم اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے, ان کو مار مار کر کنٹینرز میں بھر کے دم کھٹنے سے ان کو مار دیا گیا. اور یہ ہماری حالت جو ہے, یہ بے بسی کی حالت ہے کہ جیسے ڈربے میں سے مرغیوں کو نکالا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ذبح کیا جاتا ہے, اس طرح سے مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے. فلوجہ میں کیا ہوا ہے, کس طرح سے وہاں پر وحشیانہ بمباری کی گئی, کس طرح سے کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا گیا, کس طرح سے ہسپتالوں کے اوپر وحشیانہ بمباری کی گئی, کس طرح ڈاکٹروں نرسوں کا قتل عام کیا گیا, اور کس طرح سے فلوجہ کے اندر لاشیں بکھری ہوئی ہیں مسلمانوں کی, اہل ایمان کی, عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, کس کس حالت کا ہم تذکرہ کریں. آج عالم اسلام میں کہ یہ صورتحال ہے کہ ہمارے مسلمان ملک یا حکمران, مسلمان حکمران وہ تو اس بات سے مکمل طور پر بری الذمہ ہو گئے ہیں, وہ تو قاتلوں سے ملے ہوئے ہیں اور ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر قیامت توڑنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ بالواسطہ مسلمانوں کے قاتل ہیں ہمارے اپنے مسلمان حکمران, اڈے دے رہے ہیں ان کو, ان کی خوش آمدے کر رہے ہیں, ان کے لیے وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں, ان کی زبانیں بول رہے ہیں, ان کے مقاصد پورے کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے ان میں. وانا میں آج کیا ہو رہا ہے, یعنی قبائل پاکستان اور افواج پاکستان آپس میں لڑ رہی ہیں, ادھر بھی نہ رہے تکبیر, ادھر بھی نہ رہے تکبیر, یعنی کوئی انتہا ہے کہ عالم کفر آج ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم کھیل رہے ہیں, آج وہ ہمیں لڑا رہا ہے ہم لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہماری جو صورتحال ہے کہ وہاں سے اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ اسلام نکال دو اپنے نصاب تعلیم میں سے, تو ہمارے حکمران جو ہے وہ لگ پڑتے ہیں اس پہ, $10 کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے نصاب تعلیم میں شامل ہے اس کو بھی نکال دیں. تو یہ صورتحال, اس کو بیان کرنے لگے. میں نے جیسے یہ کہا کہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور شاید ذرے کو آفتاب بنانا آسان ہوتا ہے, دریا کو کوزے میں بند کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک بڑے موضوع کو کم وقت کے اندر سمیٹنا ایک مشکل بات ہے. جو آج صورتحال ہے, ابھی تو ساری کتابیں آ چکی ہیں, یعنی جو کچھ بش ایٹ وار کتاب آ چکی ہے, جس طرح سے انتہائی گھٹیا طریقے سے ہمارے فوج کے سپہ سالار جنرل پرویز مشرف نے جس طرح ایک ٹیلی فون کے اوپر ڈھیر ہوگا, اس کا مذاق اس کتاب کے اندر اڑایا گیا ہے کہ ہم نے 7 مطالبے رکھے اور آپس کے اندر یہ بات تھی کہ شاید ان میں سے 2-3 باتیں یہ مان جائے, بڑی چیزیں سامنے رکھو شاید 2-3 مان جائے. لیکن کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انتہائی حیرت بھی ہوئی اور بڑا خوشی بھی ہوئی اور اچھل کے کودنے لگے بش سمیت سارے ارکان سلطنت کہ جناب ایک ہی ٹیلی فون کے اوپر کسی سے مشورہ کیے بغیر اس نے 7 کی 7 چیزیں مان لی. اور کہتے ہیں کہ جی اگر ان میں سے 2 چیزیں ایسی تھی کہ امریکی قوم کو بھی کہا جاتا کہ یہ مان لو تو وہ بھی نہ مانتی. اب ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرنا شروع کیا. امریکہ سے ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا, سب ہم گرفتار کر کر کے دے رہے ہیں, اور کوئی ایک کھیل ہے جو جاری ہے. ابھی ایک کتاب جو ہے یہ فرائڈ بین ہے, اس کی آئی ہے دی سیکرٹ وار آف امریکہ. اس کتاب میں جس یہ جو فرائڈ بین ہے اس کی وہ ایک ایجنسی ہے آئی ایس آئی کی طرح اور اس سی آئی اے کی طرح ایک اس نے اپنی پرائیویٹ بنائی ہوئی ہے جو بالکل اس کے پیرلل کام کر رہی ہے اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس میں اس نے یہ لکھا کہ یہ پلان جو ہے یہ 2003 میں پاکستان کے شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایک جنگ چھیڑنے کا, اور یہ کہ خود امریکہ اپنی فوجیں اس میں داخل کرے گا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ پوری تعداد نہیں ہو سکی افغانستان میں جمع, اس لیے اس کا تیاری کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں افواج جمع کی جائے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک طرف سے بھارت اور ایک طرف سے امریکہ یہ پاکستان کے اوپر یلغار کرتے ہیں. تو یہ منصوبے جو ہیں وہ ایک انداز کے ہیں. اب یہ کہ اس سب کے اندر قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ نہ گھبراؤ ان ساری صورتحال سے. یہ کبھی دنیا کے اندر یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, یہ سنت الہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اس کو موڑا بھی نہیں جا سکتا, اس کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا, یہ اس کی تقدیریں ہیں. ہوتا رہا ہے. انہی آیات میں کہا گیا اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, اگر تمہیں چوٹ لگی ہے, اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تو اس قوم کو اس سے پہلے ان کو بھی اسی جیسی چوٹ پڑ چکی ہے. یعنی غزوہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان چیزوں کو نہ اس سے پریشان ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو گردش ایام ہے لوگوں کے درمیان, قوموں کے درمیان ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں, یا عروج و زوال ہوتے رہتے ہیں, اور قرآن پاک اس کے اوپر بڑی گواہی دے رہا ہے. اور اس لیے یہ آزمائش آئی ہے. وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو شکست دینی ہے یا اسلام کو نیچا دکھانا ہے, اسلام نے تو اوپر ہونا ہے. اس لیے کہ تم میں سے جان لیں کہ تم میں سے ایمان کی حقیقی کیفیت اور حالت کے اوپر کون ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اب یہ کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اور اس کو دنیا کے اندر بڑی دفعہ بڑے مقامات کے اوپر دیکھا جا چکا ہے. بنی اسرائیل کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ انی فضلتکم, میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں کے اوپر, ایک قیادت ان کو بھی دی گئی, یہودیوں کو بھی قیادت دی گئی. پھر جب تک وہ اس کے اوپر چلتے رہے, تعلیمات کے اوپر عمل کرتے رہے, ان کو ایک موقع دیا گیا, اور جب انہوں نے نبیوں کا قتل ناحق اور دنیا کے اندر ظلم کا راستہ اور دین سے ہٹنے کا راستہ اختیار کیا, تو دنیا میں ایک ان کی زوال کی بھی ایک بڑی داستان ہے. وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت اور پھٹکار کی, اور آشوریوں نے ان کا قتل عام کیا. پھر 70 عیسوی کے اندر یونانیوں نے, رومیوں نے, ہٹلر نے, ایک پوری ان کی بھی داستان ہے. یعنی 70 عیسوی کے اندر یہی یروشلم میں ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اپنی سنت بھی ہے, ایک اس کا اپنا طریقہ بھی ہے, اور اس کے اوپر اس نے گواہ بنایا ہے زمانے کو. والعصر ان الانسان لفی خسر, گواہ زمانے کی گواہی ہے, قسم ہے زمانے کی, انسان گھاٹے کے اندر رہا ہے ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا, وہ اللہ رب العالمین حی و قیوم رب. دنیا کے اندر فرعونوں اور نمرودوں اور شدادوں اور دنیا کے ظالموں کو اس نے تھوڑی سی رسی دراز کی, پھر دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشانہ اور عبرت کا نگاہ ان کو بنا دیا. اس لیے اب اس کی اصل چیز جو ہے وہ ہے, یہاں لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا تاہنو, تم شکستہ دل نہ ہو جاؤ. اس کے لیے اصل اس کا مادہ جو ہے وہ وہن سے ہے، اور یہ وہن کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب دنیا کی دوسری قومیں تم پر اس طرح سے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ پل پڑ. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. دریافت کیا گیا کہ پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان وہن آ جائے گا. یہی لفظ تاہنو، ارشاد فرمائے گا وہن آ جائے گا تمہارے درمیان. وہ مل وہنو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ جو بیماری آپ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے درمیان آ جائے گی اور آخرت تمہاری تمہیں بھول جائے گی. یہی وہ دور سیاہ وقت جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، آج ہم اسی سے گزر رہے ہیں. یہ وہن کی یہی کیفیت، اور قرآن کہتا ہے کہ وہن میں مبتلا نہ ہو جا. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور کیا کرو گے؟ انتم الاعلون، تم بلند ہوگے. یہ بلندی جو ہے یہ لکھی گئی ہے اہل ایمان کے حصے کے اندر، تم بلند ہوگے. وانتم الاعلون، تم بلند ہوگے. قرآن پاک اس پہ بے شمار ہمیں بشارتیں دیتا ہے بلند ہونے کی. وانتم الاعلون، تم بلند ہوگے. اس لیے بلند ہوگے کہ تمہارا عقیدہ بلند ہے. تمہارے مد مقابل مٹی کی مورتیوں کو پوجنے والے، وہ مخلوقات کو اپنا رب بنانے والے، وہ شجر و حجر کے اوپر یقین رکھنے والے، وہ لادینیت کا پرچار کرنے والے، اور تم ایک اللہ کو ماننے والے، تو اتنا بڑا فرق ہے. تم اتنے بلند مقام پر، اتنے بلند عقیدے پر ہو، اور وہ اتنے پست عقیدے پر ہے. اس لیے بلند جو ہے وہ دنیا میں تمہارا عقیدہ ہوگا. وانتم الاعلون، تم بلند ہوگے. پھر اسی طرح سے یہ کہ تمہارا طریق زندگی وہ بہت بلند، یعنی جو طریق زندگی اسلام نے دیا ہے، جو نظام زندگی اسلام نے دیا ہے، وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے. اور دنیا کے اندر مکمل نظام زندگی اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے بھی تم بلند ہوگے کہ تمہارا نظام زندگی دنیا کا بلند ترین ہے. تشریح کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارات میں بات کر. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین کی وراثت کا، تمہارے لیے زمین کی وراثت تمہارے لیے لکھ دی ہے. اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. شرائط ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں، خوشخبریاں بھی دی گئی اور شرائط بھی بیان کی گئی کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس جس سے سچا کسی اور کا وعدہ نہیں ہو سکتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین ان کو زمین کی حکمرانی اور زمین کا اقتدار ضرور دے گا، زمین کی خلافت ان کو ضرور دے گا. لا کا لفظ ہے جس میں تاکید شامل ہے کہ لازمی ہے کہ ان کو زمین کا اقتدار ملے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا اقتدار دیا تھا. اور صرف اقتدار ہی نہیں ملے گا، بلکہ قرآن پاک کہتا وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اس دین کو قائم فرما دیں گے جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. یعنی دین بھی قائم ہو جائے گا، صرف اقتدار ہی نہیں ملے گا، اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا. پھر دین کا غلبہ ہی نہیں ہوگا کہ بس قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی اور آئین کے اندر کچھ اسلامی دفعات لکھ دی گئیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالی اسلامی نظام کے ثمرات بھی دیں گے اور حالت خوف حالت امن سے بدل دیں گے. یہ پوری کی چیزیں جو ہے وہ انتم الاعلون، تم دنیا کے اندر سربلند ہو گئے. قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ذرا دنیا کے اندر خوشحالی کا نقشہ دیکھے، آج ہم کشکولے گدائی لے کے پھر رہے ہیں، آج ہم سارے جتن کرنے کے باوجود اپنی معیشت کے زوال کے آخری مرحلے کے اوپر ہے، آج ہمارے 5,80,00,000 آدمی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر مفلوق اور مقروض قوموں کے اندر بہت ہی نیچے ہمارا مقام آتا ہے، لیکن قرآن پاک ہمیں کہتا ہے آلون کا تم سر بلند ہو گئے، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں، لا عمل یہاں بھی ساتھ ساتھ ہے، لفتحنا علیہم، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ نرید و ان منا للذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، جن کو پیسا گیا، جن کو لتاڑا گیا، جن پر قیامتیں ٹھائی گئیں، جن کے بچوں کو ذبح کیا گیا، جن کی عورتوں کو رسوا کیا گیا، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں، ونا جلحم امتم ونا جلحم الوارثین، دنیا کا امام بھی بنا دے اور دنیا کا ان کو وارث بھی بنا دے۔ کتنی کامیابی کی کتنی روشن خوشخبریاں قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ اخرا تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ جو آخری تمہاری محبتیں اور تمہاری تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اور فتح بھی تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، انتم العلون کا اتنی زیادہ ہے، کہیں قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جو تنگی ہے اس کے بعد ایک یسر بھی ہے، ایک آسانیوں کا بھی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، یہ مستقل چیزیں نہیں ہیں۔ شرط اس کی کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تمہیں دنیا کے اندر سربلندی ملے گی، مت پریشان ہو جاؤ اس ساری صورتحال سے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ توجہ رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں لاح عمل دیا گیا ہے وہ لاح عمل ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہ ایمان کیا ہے، اس کی بھی ایک بڑی تشریح ہے اور خود یہ ایک مستقل موضوع ہے، قرآن پاک کے اندر ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل، اس کے ایک مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا، جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ قالت العراب، عرابی یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ تم نے تسلیم کر لیا ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ یعنی ایمان کس چیز کا نام ہے جسے تشریح کی گئی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی انسان کی زبان اقرار کر رہی ہے اور اس کا دل اس کے اوپر گواہی دے رہا ہو، یعنی ایمان جو ہے وہ دل کے اندر اتری ہوئی چیز ہے، وہ عمل میں ڈھلی ہوئی چیز ہے، وہ رگو پے کے اندر دوڑی ہوئی چیز ہے، وہ انسان کو آوازہ عمل کرنے والی چیز ہے، وہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہہ دیا کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل و نگاہ کے مسلمان ہونے کا نام ایمان ہے، ایمان اس کیفیت کا نام ہے، اور ایمان کس پر؟ ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان رسولوں کے اوپر ایمان، کتابوں پہ ایمان، قرآن پاک پہ ایمان، اور پھر فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، یہ سارے کے سارے ایمان ہیں کہ جو انسان اس ایمان کی دولت سے سرشار ہو تو پھر دنیا کے اندر کوئی دنیا کی کوئی تکلیفیں بھی تکلیفیں نہیں رہتی، وہ راحتیں بن جاتی، دنیا کی کوئی مایوسی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی رکاوٹ اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریح کی الاسلام ہو تسلیم، اسلام جو ہے وہ تسلیم کرنے کا نام ہے، و تسلیم ہو تصدیق ہو یقین، اور تسلیم کر لینا نام جو ہے وہ یقین کرنے کا نام ہے، ول یقین ہو تصدیق، اور یقین جو ہے وہ تصدیق کرنے کا نام، سچ کرنے کا نام اس کا ہے، وہ تصدیق ہو الاقرار، اور تصدیق جو ہے وہ اقرار کا نام ہے، ول اقرار ہو الاداء، اقرار جو ہے وہ ادا کرنے کا نام، یا چیز کو عمل کے اندر لانے کا نام ہے والاداء هو العمل، اور ادا کرنا کسی بھی چیز کو وہ عمل کا نام ہے. تو یہ ایک پورا لاح عمل ہے یعنی ایمان جو ہے، اور اسی اس کو اس کی بے شمار مثالیں قرآن پاک کے اندر ہیں. اگر اللہ پر ایمان ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اگر آخرت پر ایمان ہو، اور اس ایمان کی بھی پوری تشریح ہے، اللہ پر ایمان، اس کی ذات پر بھی ایمان، اس کی صفات پر بھی ایمان. اس کی صفات ہیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ نفع پہنچانے والا ہے، وہ نقصان پہنچانے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حی و قیوم ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، اور ان میں سے ہر صفت مومن کے ایمان کے اندر اضافہ کرتی، اس کو قائم کر دیتی ہے دنیا کے مقابلے کے اوپر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انسان کو تقویت دیتا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. اور آخرت پر ایمان انسان کو دنیا کی ساری چیزیں بھلا دیتا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ تو ایک لمحہ ہے، یہ تو ایک پل ہے، یہ تو ایک پانی کا بلبلا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ریت کا ایک ذرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی. کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا کے اندر تو ایسے رہنے کا حکم ہے کہ جیسے راہ چلتا ہوا مسافر ہو. یہ راستے کی ایک چھاؤں ہے، یہ دھوپ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ارشاد فرمایا گا قرآن پاک کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سودا ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اسی لیے اہل ایمان کے سامنے دنیا کے اندر کبھی بھی یہ انتخاب نہیں آتا کہ ادھر زندگی ہے اور ادھر موت ہے، اور وہ کبھی موت سے گھبراتے ہیں، کبھی زندگی کو گلے لگاتے ہیں. بلکہ جب بھی اہل ایمان کے سامنے انتخاب آتا ہے، ادھر بھی زندگی ہوتی ہے، ادھر بھی زندگی ہوتی ہے. ادھر دکھوں بھری زندگی، عارضی زندگی، ناپائیدار زندگی، اور ادھر دائمی، ابدی، ازلی، لامتناہی، حقیقی، پائیدار، مستحکم وہ زندگی ہے جس کے دروازے پہ اللہ رب العالمین خود اہل ایمان کا استقبال کرتے ہیں کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اس لیے میرے دوستوں، میں نے جیسے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور وقت اس کی پورے طور پر اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو سمیٹ سکیں. چند باتیں میں اختتام کے اوپر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا کے حالات ہیں، اس میں بے شمار پہلو امید کے ہیں. یہ جو قرآن پاک نے کہا وَأَنْتُمُ الْآلُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو یہ دنیا کے اندر سربلندی کے بھی سفر شروع ہو چکے ہیں. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ حکمران الگ ہو گئے ہیں اور عوام الگ ہو گئے ہیں. دنیا بھر کے مسلمان حکمران ان کو ملت اسلامیہ نے اپنے سے کاٹنا شروع کر دیا ہے، ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل رہی ہے. یہ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن میں حالات پر نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو ملت اسلامیہ کے اندر جو احساس ضیاع تھا اس کو پیدا کر دیا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو یہ مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے طوفان مغرب نے. اب نوجوان، ابھی میں یورپ کے دورے سے کینیڈا، امریکہ وغیرہ، وہاں کے نوجوان مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے جو نوجوان تھے، لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مسجدیں ان سے آباد ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر ایک غم و غصہ اور اشتعال اور جذبات موجود. تو یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی اثر پذیری ہے اور اس کا جو انقلاب ہے دلوں کے اندر پیدا ہونے والا، اور قرآن پاک کا، اس کا اثر اتنا ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد سے آج تک امریکہ والوں کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 46,000 افراد نے وہاں اسلام قبول کیا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ لے آئے گا. ہے آیا کے ان کالوں کو جو ہے وہ آپ اپنی تعلیمات جو ہے وہ دیں. اللہ تبارک و تعالی نے خود راستے کھول دیے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مردم چشم زمین, یعنی وہ کالی دنیا, یعنی دنیا کی آنکھ کے درمیان جو ایک کالی پتلی ہوتی ہے جس سے دنیا دیکھتی ہے, کبھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ کالی دنیا کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرے گی. مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا, وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا, اور عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. الحمدللہ ایک بڑی تبدیلی وہاں بھی نظر آ رہی ہے. خود مغرب کے اپنے مفکرین چیخ اٹھے ہیں, وہ پال فنڈلے ہو, وہ ڈیوڈ ڈیوک ہو, وہ نوم چومسکی ہو, اتنے مفکرین وہاں تو ایک یعنی سیلاب نظر آتا ہے. یہ پچھلے دنوں جب میں وہاں تھا تو یا بش کی پالیسیوں کے خلاف خود امریکہ کے اندر ایک ہفتہ مسلسل جو ہے وہ احتجاج ہوتا رہا, اور نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر 400,000 آدمی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود تھے, اور وہ مسلسل ایک ہفتہ احتجاج کرتے رہے. اور جو عراق کی جنگ کے موقع پہ ہوا تھا, دنیا کے 60 ملکوں کے 600 شہروں کے اندر کروڑوں انسان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر. اس لیے حالات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. امت مسلمہ جہاد سے جڑ رہی ہے. وہ جو ایک سازش تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, تو وہ اب روح محمد پھر ایک واپس آئی ہے, روح جہاد پھر واپس آئی ہے. اس لیے میرے دوستو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی 1945 کے اور 46 کے اندر, اور کوئی اس وقت یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سوشلزم اور کمیونزم کو ماسکو کی گلیوں میں بھی پناہ نہیں ملے گی. تو کون اس وقت سمجھ سکتا تھا, لیکن آپ نے اس منظر کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی کو لندن, پیرس, نیو یارک کے اندر بھی جگہ نہیں ملے گی. وہ وقت بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ آج کا دور اس طرح سے محفوظ کر لیا جائے گا کہ کبھی امت مسلمہ اتنی بھی نادان تھی کہ بغل میں عصائے موسوی رکھتے تھے اور رسیوں سے ڈر رہے تھے. یا آج ہم رسیوں سے ڈر رہے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ, ہر کوئی بادہ خار ہوگا, اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا, اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ بش اور بلیئر اور شیرون اور مشرف, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل و کرم کے ساتھ, شرط وہی ہے ان کن تم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر تمہارے اندر حالت ایمان ہے. یہ حالت ایمان کے ہی نقشے ہیں جو آج ہمیں فلوجہ میں اور عراق میں اور افغانستان میں نظر آ رہے ہیں. لوگ اپنی جانوں پہ کھیل رہے ہیں, اور لوگ اس کے باوجود کہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں پھر بھی ان کے حوصلے نہیں ٹوٹ رہے. یہ بہت بڑی ایمان کی حالت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سوال انہوں نے کیا ہے جی کہ آپ نے امت اور قوم کا فرق بیان کیا ہے, آپ کی بیان کردہ تعریف کی روشنی میں دو قومی نظریہ کی کیا تشریح ہوگی؟ کیا مولانا مودودی نے بھی دو قومی نظریہ پیش نہیں کیا اور اس کی حمایت نہیں کی؟ نیز مسلمان قوم کا لفظ بھی مولانا نے استعمال کیا ہے, وضاحت فرمائے. یہ لفظ کی بات نہیں تھی, یہ اس کے معنی کی بات تھی. میں نے جو بات کی لفظ استعمال کرنا قوم کا, یہ غلط نہیں ہے. قوم کا لفظ مولانا نے بھی یہی بات جو ہے یہ دو قومی نظریہ میں بیان کیا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ اور ہی چیز ہے. یعنی جو ہے اور قوم, ہماری قوم جو ہے وہ علاقوں سے نہیں بنتی, ہماری قوم نسلوں سے نہیں بنتی. تو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ قوم کے لفظ کا خاص مان نہیں تھا کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ کہ جس معنی کے اندر قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک نے امت مسلمہ کو اس معنی میں قوم نہیں کہا. یہ سوال ہے جی کہ آپ نے فرمایا قومیں علاقوں اور وطنوں سے بنتی ہے نہ کہ مذاہب سے، جبکہ مسلمان 1947 میں کہتے تھے کہ قومیں مذاہب سے بنتی ہے، ہندوؤں کا موقف تھا کہ قومیں اوتان سے بنتی ہے. یہ بھی وہی بات ہے، یعنی میں نے جو اس بات کو کہا ہے کہ یعنی قوم کا لفظ ہے آپ لگا لیں بے شک، یعنی امت کے معنی کے اندر قوم ہے، یعنی ہم قوم بنتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر ہم قوم نہیں بنتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.